वाह तज़ीरुकुम, मैं छोड़ता हूँ आपको, वमा तदाउन मिन दूनिल्लाह, और जिनको आप पुकारते हैं उनको भी सिवाय अल्लाह के जिनको आपने पुकार हैं, जो बुत हैं, इन सब के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं बरी जिम्मा, मैं सबको छोड़ रहा हूँ। वह आदो रब्बी, और मैं पुकारता हूँ अपने रब को। आसा अल्लाह कूना भी दुआई रब्बी शकिया, और मुझे उम्मीद है मुझे अपने रब से। ये भी अल्लाह से ताल्लुक की बात यहाँ पे बता रहे हैं कि वो कि मैं ना मैं हूंगा अपने रब के साथ दुआ करके महरूम। एक तो ये बात समझ लें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का छोड़ना अपने बाप को, सिर्फ बाप को छोड़ना नहीं था और इस बुतों को छोड़ना नहीं था, बल्कि ये छोड़ना था अपनी पूरी दुनिया छोड़ देना। समझ आ गई? इसलिए कि बाप भी छूटा, रिश्तेदार भी छूट गए, खानदान छूट गया, वो सरजमीन छूट गई जो अपना वतन था। वतन का कितना होता है, जहाँ पे इंसान पैदा हुआ, ग्रो अप हुआ। आप लोगों को पता होगा कि जब आप अपने मुल्क छोड़ के नए मुल्क में आए और शुरू के अंदर कितनी उदासी होती है, कितनी इंसान को, हालांकि अभी पीछे से ताल्लुक जुड़े होते हैं, टेलीफोन भी हो रहे हैं, ये भी हो रहे हैं, और अभी यहाँ पे क्या है कि बाप ने दूर कर दिया, बाप ने धुतकार दिया, बाप ने कह दिया कि चले जाओ यहां से, बाप के साथ ताल्लुक खत्म हो गया, कट ऑफ हो गया, खानदान के साथ कट ऑफ हो गया, उन लोगों के साथ, अपने कबीले के साथ, अपने लोगों के साथ जिनमें पले बड़े थे, उन सब के साथ खत्म हो गया। वो तो आग में जलाने को तैयार थे, उस मुल्क से चले गए। तो वो पूरी अपनी दुनिया पीछे छोड़ दी है, छोटी बात नहीं है। उस बात ये नहीं कहा चलो मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ, आखिर रहना तो इन्हीं लोगों में ही है ना, क्या करें, आखिर चलना है दुनिया के अंदर तो क्या करूं, मसलहत भी तो आखिर है ना। नहीं, और फिर आप देखें, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, कितना पढ़ते जाएं और ऐसे लगता है कि ये तो बातें ऐसी हैं कि अल्लाह क्या लोग थे, या अल्लाह हम कितने पीछे हैं, अभी कितने पीछे हैं, अल्लाह हमें इनके नक्शे कदम पे चलाते। कि कह रहे हैं तुम, सुभान अल्लाह, तुम सोचते होगे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़ा महरूम, बड़ा बदकिस्मत, शकी यानी ना मुराद, उसको क्या मिला, देखो सब चीज उससे रह गई, खानदान उससे छूट गया, हर उसके प्यारे छूट गए, उसका तो कुछ भी नहीं रहा। लेकिन फरमा रहे हैं नहीं, मैं तो अपने रब से मांग के कभी ना मुराद ही नहीं रहा, तुम मुझे महरूम समझते हो, तुम सोचते हो कि ये ना मुराद हो गया, आए तरस खाए इब्राहिम पे कि हाय बेचारा इब्राहिम, नहीं, मैं तो अपने रब से मांग के कभी नहीं महरूम रहा, मैं महरूम नहीं हूं, मैं बदकिस्मत नहीं हूं। इसलिए कि जो रब से मांगता है ना वो बदकिस्मत नहीं रहता, वो महरूम नहीं रहता। तो क्या गम है जो सारी खुदाई भी हो मुखालिफ, काफी है अगर एक खुदा मेरे लिए है। तो वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात थी कि सारी खुदाई भी मेरे खिलाफ हो जाए ना, मेरे लिए काफी है, मेरा एक रब तो मेरे साथ है ना, ये है तौहीद। फलम्मा तज़लहुम, फिर तो जब जुदा हुआ उनसे, वमा याबुदूना मिन दूनिल्लाह, और जिनकी वो इबादत करते थे, ये बाप भी और जो कौम भी जिनकी इबादत करती थी, उन सब को छोड़ दिया। अब ये है कॉज एंड इफेक्ट जो मैंने आपको सूरह कहफ में भी बताया था कि जब उन्होंने छोड़ा इन सब को, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वहबना लहू इसहाक व याकूब, ऐ इब्राहिम रब नहीं तुझे छोड़ता, अगर इन सब ने भी तुझे छोड़ दिया, तेरी कौम ने तुझे आग में जलाने का सोच लिया, तेरा बाप लकड़ियां ला ला के उस आग में डाल रहा है कि मैं अपने बेटे को खुद अपने हाथों से जलाऊं, तो तेरा रब तुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर इस खानदान को तूने छोड़ा है तो एक रब ने एक उससे बेहतर खानदान तुझे दे दिया कि जिसमें इसहाक है और याकूब है, वह कुल्लन जालना नबिया, कि रब की रहमतें जब होती हैं ना, सारे के सारे नबी हैं, और उसे भी आगे भी देखे यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी, और हत्ता के इब्राहिम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया है, नबियों के बाप है, कि उसके बाद जितने नबी आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद सब उनकी नस्ल से थे, कोई उनकी नस्ल से बाहर नहीं है नबी आया उनके बाद, याद रखे। रब वो अता करेगा कि तुम रब के लिए छोड़ के तो दिखाओ, कुछ छोड़ते हो तो रब महरूम थोड़ी करता है। उस इंसान के लिए कोई खसारा नहीं जो अल्लाह के लिए कुछ छोड़ता है, कभी अपने आप को महरूम ना समझा, हाय मैंने इतनी कुर्बानी दे दी, हाय मेरे अल्लाह के बात मानने की वजह से देखो मेरी जॉब चली गई, हाय अल्लाह की बात मानने की वजह से मेरा ये हो गया, جو رب کے لیے چھوڑتا ہے اس ایمان کو پکا رکھے اس کو کبھی خسارہ نہیں ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر اپنا شہر چھوڑا, اپنے عزیز و قارب چھوڑے, کوئی نقصان نہیں ہوا, نہ دین کا نہ دنیا کا, نفع ہی نفع ہوا کہ اللہ نے پھر وہ اولاد دے دی کہ نبوت پہ جن کو سرفراز فرمایا. اور دیکھیں آپ, انسانوں میں سب سے بلند مقام, سب سے بلند مقام کس کا ہے؟ بادشاہ کا نہیں, نبی کا. نبی ہے جو انسانوں میں سب سے بلند مقام رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بیٹے دیے اور باغے پوتے کی بھی بشارت دے دی. دوسری طرف بھی اسماعیل علیہ السلام, ان کا نہیں ذکر یہاں پہ آیا, ان کا آگے آئے گا, لیکن یعقوب علیہ السلام کا بیٹے کا بھی نہیں ذکر آیا. وہ یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے, اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یوسف علیہ السلام کی نبوت نہیں دیکھی ہے نا. یعقوب علیہ السلام کو تو نبی اپنی زندگی میں دیکھا تھا انہوں نے, تو ان کا ذکر یہاں پہ آیا. تو آپ یہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے پھر کس کس طرح نوازا ابراہیم علیہ السلام کو, کہیں محروم نہیں رہنے دیا. ان کی جو بات تھی نا کہ میرا رب محروم نہیں چھوڑتا, لیکن اس آپ دیکھیں پھر کہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی پھر زندگی دیکھ لیں, چاہے بچپن دیکھ لیں, چاہے جوانی دیکھ لیں, چاہے بڑھاپا دیکھ لیں, زندگی کے سارے مرحلوں میں رب کی خاطر انہوں نے چھوڑنا سیکھا, تو تب رب نے اتنا نوازا, اتنا کچھ دیا کہ دنیا میں کسی آدمی کو اس طرح سے نہیں ملا کہ اس کی نسلوں سے انبیاء کی لڑیوں کی لڑیاں ہیں. اور اولاد جس کی دنیا میں, جس کو ایسی اولاد مل جائے جو نیک صالح ہو, اور آج تو ان کو تو نبیوں نبی مل گئے اولاد میں, ان کے نبی آئے, تو آپ سوچیں اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے. اس کو تو دنیا میں اس سے بڑا کیا اور انسان خواہش کر سکتا ہے. اولاد ایسی دے دے اللہ تعالیٰ دنیا میں. اللہ اکبر. تو یہ دل کو تھوڑا نہ کیا کریں, تھوڑ دلے ہو کے ہائے ہائے کر کے کوئی قربانی ذرا سی دے دی تو اس کے اوپر دس دس دفعہ باتیں کرنا, ہائے ہم نے یہ کیا, ہائے ہم نے وہ کیا, تو پھر اللہ کمپنسیٹ کر دے گا. اللہ کمپنسیٹ کرے گا, تم دیکھو تو صحیح کہ پھر اللہ کیسا نوازتا ہے. تو اب اور فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا, اور ہم نے عطا کیا ان کو اپنی رحمت میں سے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پھر اپنی رحمتوں میں لے لیا, ان سب پہ اپنی رحمتوں کی بارش کی. ابراہیم علیہ السلام پہ تو کی, ان سب پہ بھی کی, ان کی بھی آگے نسلوں سے اللہ نے انبیاء چنے, اور ابراہیم علیہ السلام پہ تو جو رحمتیں ہوئیں آپ دیکھ ہی رہے, آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا, ان کی آگے اولاد میں سے امت مسلمہ کو کھڑا کیا, اور ان کی اولاد میں سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقام دیا خلیل کا, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میر رحمتینا, یہ ہماری رحمت میں سے کا مطلب کیا, یہ ساری کی ساری نہیں ہے رحمت اللہ کی. اللہ کی رحمت تو اتنی بڑی ہے, ایسے یہ میر رحمت ہی نہ ہے, ہماری رحمت میں سے ایک چھوٹا سا, میر تبعیزیہ ہے یعنی باز, ہماری رحمت میں سے چھوٹا سا ایک حصہ ہے, چھوٹا سا ایک نمونہ ہے ہماری رحمت کا, یہ تو کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد میں نبی پیدا کر دیے. اور آپ یہ دیکھیں, یہ ایسے ہی ہے جیسے سمندر میں قطرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا, اتنا سا ہے, حالانکہ اتنی بڑی بات ہے جو رحمتیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پہ کی ہیں, ایک کے بعد ایک رحمت کی. تو یہ تو صرف اللہ کی رحمت کا ایک چھوٹی سی جھلک ہے, میر رحمت ہی نہ ہے. اور پھر بھی ہم ایسے رب کی رحمت سے مایوس ہو جائیں کہ ہائے مجھے تو کچھ ملا نہیں اور مجھے تو یہ نہیں, پھر بھی اگر ہوں تو پھر ہماری بے عقلی بے علمی ہے, اتنا کچھ دے کے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو فرما رہے ہیں، یہ ساری کی ساری تھوڑی رحمت ہے اللہ کی، یہ تو ایک قطرہ ہے اس کی رحمت کا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے بنائی ان کے لیے زبان سچی بلند مرتبہ، یعنی ان کو اچھا ان کی شہرت دی، ان کا جو ذکر تھا ان کی جو زبان، یعنی کہ ان کا ذکر جو ہے ہم نے سچا ذکر ان کا بلند کیا، اچھا چرچا کیا، ان کا کو نیک نامی دی دنیا میں، اچھی شہرت دی، اتنا اچھا ذکر ان کا چھوڑا. انہوں نے دعا بھی کی تھی نا سورہ شعراء میں، ان کی دعا آتی ہے وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اللہ آنے والے لوگوں میں میرا ذکر اچھا جاری رکھنا، یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اچھا جاری رکھا، اور ان کو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ہم سیلف وہ ایک امت ہے ابراہیم علیہ السلام. اور آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں سب ابراہیم علیہ السلام کا اچھا ذکر کرتے ہیں، اور ہم اپنے درود میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو خراج تحسین دیتے ہیں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ تو نے رحمتیں کی ہیں، اللہ ویسی رحمتیں کرنا، یعنی اتنا ان کا اچھا نام ہے. تو لسان مطلب شہرت، اچھا ذکر، اور صدق سچائی والا، خیر والا، اور عالیہ بلند کر دیا ہم نے. آج دیکھو ہر کوئی اپنے بچے کا نام ابراہیم رکھنا چاہتا ہے، اسماعیل رکھنا چاہتا ہے، اسحاق رکھنا چاہتا ہے، یہ اتنے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ نے ان سب کے نام بلند کر دیے. یہ سٹارز ہیں، ہم سٹارز اوروں کو کہتے ہیں نا، یہ فلاں سٹار آ رہا ہے یہاں پہ فلاں سٹار. یہ ہیں سٹارز جن کو دیکھ کے انسان رہنمائی لیتا ہے، یہ ہیں جو اندھیروں میں رہنمائی کرتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں رہے ہیں کہ چاہے وہ زکریہ علیہ السلام ہوں، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں، چاہے آگے بھی آپ دیکھیں گے، نیکیوں کے سفر میں یہ اکیلے نہیں چلے ہیں، اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر چلے ہیں، اور ساتھ لے کر چلنے کی انہوں نے کوششیں کی ہیں. فیملی سورہ نا، واذکر فی الکتاب موسیٰ، اور ذکر کیجئے اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، انہ کان مخلصا، وہ موسیٰ علیہ السلام کیسے تھے، مخلص تھے، وہ کان رسول النبی، اور رسول تھے نبی. اب یہاں ویسے اگر الگ الگ ذکر آئے نبی اور رسول، الگ الگ لفظ آئے، یعنی کسی جگہ نبی آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ رسول نبی ایک ہی بات ہے، رسول کسی جگہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوگا رسول نبی، لیکن جب دونوں ساتھ ساتھ آ جائیں تو اس کا مطلب کیا ہے، رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے، ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسول جو ہے وہ ہے جو صاحب شریعت ہوتا ہے، جو ایک لا لے کر آتا ہے، اور رسول کو لوگ نہیں دنیا میں قتل کر سکتے، جبکہ نبی جو ہے وہ صاحب شریعت نہیں ہوتا، نیا لا نہیں لے کر آتا، بلکہ وہ پچھلی شریعت کا ہی پیروکار ہوتا ہے. اور رسول کا درجہ جو ہے وہ نبی سے اونچا ہوتا ہے. تو یہاں پہ دونوں الفاظ ایک ساتھ آ گئے، لفظوں میں فرق یہی ہے، نبی نبا سے یعنی خبر دینے والا، اور رسول، رسول کا مطلب رسالت، رسالت سے ہے نا پیغام پہنچانے والا. تو اب یہ ساتھ ساتھ لفظ جب آئیں گے نا تو بلند مرتبہ اس کا معنی ہوگا، بلند مرتبے بتانے کے لیے ان کے، رسول بھی اور نبی بھی. آپ کو پتہ ہے دنیا میں 1,24,000 تو نبی آئے لیکن رسول 313 آئے، ٹھیک ہے. تو اس کتاب میں جو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے وہ کیجئے، تذکرہ کیجئے موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا، وہ آگے بات آ رہی ہے، اور یہاں پہ ان کے مخلص ہونے کی صفت لائی گئی، اور کئی جگہ پہ قرات مخلص بھی ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والے، اور مخلص جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہو. اب حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں مخلص آدمی کون ہوتا ہے، فرمایا جو صرف اللہ کے لیے عمل کرتا ہو اور اس کو یہ چاہت نہ ہو کہ لوگ میری تعریفیں کریں، وہ ہے مخلص، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا انی استفیتک علی الناس، انی بے شک میں نے استفا چن لیا تجھے، اعلی الناس لوگوں پہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا, یعنی پانچ بڑے اولو العزم جو پیغمبر ہیں ان کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ایک نام آتا ہے. اور پھر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَنَادَيْنَاهُ, اور ہم نے ندا دی, ہم نے پکارا اس کو, مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَن, طور کی دائیں جانب. اور دائیں جانب کا ایک ہم لٹرل میننگ لے لیں تو دائیں کا دائیں طرف طور کے, مگر دایاں ہاتھ اور اصحاب المیمنہ جب ہم بات کرتے ہیں, اصحاب الیمین بات کرتے ہیں, تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ دائیں ہاتھ تو ہوتا ہی ہے مگر کسی چیز کے اچھے ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے. دایاں ہاتھ, دایاں طرف بابرکت چیز ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے. اور جنت والے بھی دائیں ہاتھ والے ان کو کہا گیا ہے, جنت والوں کو بھی. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو طور کا جو بابرکت طور کی جگہ تھی, وہاں پہ سے وہاں پہ ہم نے ان کو پکارا. اور جب ہم اور بھی پڑھتے ہیں نا, وادی المقدسی توا, وادی مقدس جو ہے توا, تو وہاں پہ, تو یعنی جہاں پہ اللہ تعالیٰ کلام کر لیں وہ جگہ ہی مبارک ہو جاتی ہے. اس جگہ کی برکت میں تو کوئی رہ ہی نہیں جاتا شک. تو ہم نے اس کو شرف دیا ہم کلامی کا. جب مدین میں 10 سال گزار کے آ رہے تھے, تو مصر کو کے راستے میں اللہ تعالیٰ نے جب ان کو, یاد ہے آپ کو ہم نے پڑھا تھا کہ آگ لینے کے لیے جب گئے ہیں, تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا. اور وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا, اور قریب کر لیا ہم نے ان کو سرگوشیوں کے لیے. اتنا قریب کر لیا اللہ تعالیٰ نے. سرگوشی اسی سے کی جاتی ہے نا جو قریب ہو. ہم دیکھیں جب کسی کو آپ وسپر کرنے لگتے ہیں تو پھر کیا کیسے کرتے ہیں, جب وہ قریب کر لیتے ہیں. تو اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو قریب کیا کہ بعض روایات میں آتا ہے, ابن عباس فرماتے ہیں کہ قلم کی آواز سننے لگے تھے وہ, جس جو قلم چل رہے ہیں نا ان کی آوازیں آ رہی تھیں ان کو, سبحان اللہ. اور کہتے ہیں کہ انہی باتوں میں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمائی, ان میں ایک بات یہ بھی تھی, بڑی پیاری بات ہے اس لیے یہاں پہ بیان کر دوں, کہ اے موسیٰ جب میں تجھے شکر کرنے والا دل دے دوں اور ذکر کرنے والی زبان دے دوں اور تجھے ایسی بیوی دے دوں جو نیک کاموں میں تیری مددگار ہو, تو سمجھ لینا کہ میں نے تجھ سے کوئی بھلائی اٹھا نہیں رکھی, یعنی ساری کی ساری بھلائی تجھے دے دی. یہ تین چیزیں جس کو مل جائیں, سمجھ لیں ساری کی ساری بھلائی اس کو مل گئی, شکر گزار دل مل جائے, ذکر کرنے والی زبان, اور ایسی بیوی جو نیک کاموں میں اس کی معاون ہو, تو وہ سمجھ جائے بھلائیاں ساری کی ساری اس کو مل گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قریب کر لیا تھا, یعنی ان کو مقام اور مرتبہ بتانے کے لیے کہ وہ کلیم اللہ, سب سے الگ کر کے چپکے چپکے ان سے اللہ تعالیٰ نے باتیں کی تھیں. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا, اور ہم نے عطا کیا اس کو اپنی رحمت میں سے. کیا عطا کیا؟ أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا, اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کے. یہ بھی ہماری رحمت میں سے تھا کہ ہم نے اس کے بھائی کو نبی بنا دیا. اور دیکھیں آپ, جب میں نے آپ کو وَهَبْنَا کا بتایا تھا نا, ہبا سے, ہبا جو ہے وہ تحفے کے لیے ہوتا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں جتنی جگہ اولاد کے لیے آ رہا ہے تو وَهَبْنَا کا لفظ آ رہا ہے کہ تحفے کے طور پہ ہم نے دی, اس کا مطلب اولاد تحفہ ہوتی ہے جو پہلے ہم نے پڑھا. اور یہاں پہ تحفے کے طور پہ کیا دیا, ان کے بھائی کو نبی بنا دیا. اب یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے خود کی تھی, جب آگے ہم سورہ طہٰ میں پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو رب اشرح لی صدری والی دعا کی تھی, تو اس کے بعد یہ بھی دعا فرمائی تھی کہ اللہ مجھے ایک وزیر دے دے جس میں ڈیپینڈ کر سکوں, جو میری فیملی میں سے ہی ہو, میرے خاندان میں سے ہی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے, یعنی یہ ایک اپنے بھائی کو نبی بنانے کی سفارش تھی, تو اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت فرمائی کہ ان کو نبی بنا دیا. تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے, وہ کسی کو چن لے, ٹھیک ہے, یہ اللہ کا تحفہ ہوتا ہے. اچھا, اب وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ, ہر کتاب میں سے ذکر کریں اسماعیل علیہ السلام کا. یہاں پہ میں سے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ مطلب نہیں ہے کتاب میں ذکر کریں, ہم تو نہیں ذکر کریں گے کتاب میں نا, یعنی ان جو کتاب میں ان کا ذکر آیا نا اسماعیل علیہ السلام کا, قرآن میں جو ذکر آیا, اس کے تذکرے کریں, اس کے چرچے کریں. آپ بھی ذکر کریں گے؟ ہاں, آپ بھی اپنے گھر میں ذکر کریے گا. یہ جتنے ذکر آئے ہیں یہاں پہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہا جا رہا ہے, کیونکہ ہر ذکر میں پیاری پیاری باتیں ہیں, ہر ذکر میں کوئی نہ کوئی نصیحت ہے. تو یہاں پہ ہم اگر آپ دیکھیں اسٹارز کی باتیں ہیں, ہم تو ان لوگوں کے جو اسٹارز نہیں ہیں ان کے چرچے اور ذکر کرتے ہیں, اصل اسٹارز کا ذکر کریں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا. انہ کانا صادق الوعد وکانا رسولا نبیا, وہ کیسا تھا اسماعیل ہمارا بندہ, وہ صادق الوعد تھا یعنی وعدے کا سچا, جو وعدہ کرتا تھا وہ پورا کرتا تھا. اب آپ دیکھیں کون سے وعدہ انہوں نے پورا کیا. ایک تو ویسے بھی آتا ہے ان کے بارے میں کہ یہ بہت زیادہ جو کسی سے وعدہ کر لیتے تھے وہ پورا کرتے تھے. ان کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک جگہ پہ وعدہ کیا انہوں نے کہ وہاں پہ کوئی بندے نے کہا کہ میں آپ کو وہاں پہ ملوں گا تو آپ وہاں پہ آ جانا, تو اس سے وعدہ کر لیا. جب وہاں گئے تو وہاں پہ وہ آدمی نہیں آیا تھا, تو اس کے انتظار میں وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ ایک دن رات پورا گزر گیا, اور جب اس آدمی کو یاد آیا تو اس نے آ کے دیکھا تو آپ وہیں انتظار میں تھے. پوچھا کہ کیا آپ کل سے یہاں پہ ہیں؟ فرمایا جب وعدہ ہو چکا تھا تو پھر میں آپ کے آئے بغیر کیسے ہٹ سکتا تھا. اس نے معذرت کی کہ میں بہت بالکل بھول گیا تھا, اور سفیان الثوری فرماتے ہیں کہ ایک سال پورا گزر چکا وہیں انتظار کرتے رہے. اور خاص وعدے کا بعض کہتے ہیں الوعدی, ال جب آ گیا تو اس کا مطلب ایک خاص وعدے کی طرف اشارہ ہے, عام وعدوں کی بات نہیں ہو رہی. ویسے تو وہ سارے ہی وعدے پورے کرتے تھے, لیکن خاص وعدہ کون سا؟ خاص وعدہ یہ تھا کہ جب باپ نے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے تو میرے بیٹے تم بتاؤ تم کیا سمجھتے ہو, تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان آپ جو جیسے حکم دیا گیا آپ ویسے کریں, آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اور واقعی انہوں نے صبر کر کے دکھایا کہ جب باپ نے جبین کے بل جو پیشانی کے بل لٹا دیا اور پتہ ہے کہ اب چھری چلنے لگی ہے میرے اوپر, تو باپ نے کہیں رسیوں سے جکڑ کے تو نہیں کسی جگہ پھینکا ہوا تھا, جب جبین کے بل لٹایا ہے تو انکار نہیں کیا کہ میں نے اب نہیں, یہ کیا میرے اوپر ہونے لگا, یہ کیا ظلم ہے, اور میں نے بات تو پہلے کر دی تھی لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ ایسا ہونا ہے, تو میں نے تو نہیں. جیسے اب ہم آج ایک کمٹمنٹ کرتے ہیں, ایک بات کرتے ہیں, کل کو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں مجھے کیا پتا تھا کہ اتنا مشکل ہوگا, میں تو نہیں اب کر سکتی, یہ نہیں. نہیں, جو بات کر دی مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے. باپ لیٹا رہا ہے جمیں کے بل, لیٹ گئے, کوئی انکار نہیں, کوئی چو چرا نہیں, کوئی بات ہی نہیں. ایسے تھے, جو بات کی اس کو پوری کر کے دکھایا. اللہ وکانا رسول النبی, اور ان کو بھی فرمایا گیا کہ رسول اور نبی, یہ بلند مرتبہ یعنی پیغمبر تھے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں ان کی یعنی رکھی ہوئی بنیاد ہی ہے نا کہ حرم جو آباد ہوا, یہ جو پورا علاقہ حجاز کا جو آباد ہوا, ابو الحجاز سمجھ لیں آپ ان کو, کہ یہ سارا علاقہ ہی ان کی وجہ سے آباد ہوا ہے نا, یہاں پہ آ کے بسے تھے, تو یہاں پہ انہوں نے کعبے کو تعمیر کیا, پھر یہاں سے آگے ایک امت اٹھی ہے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ, اب ذرا یہاں پہ ان کی بھی فیملی کی بات سن لیں, آپ نے بھائی اور بھائی کی بھی بات سن دی وہاں پہ. اب تھا وہ کیا کرتا تھا, يَأْمُرُ أَهْلَهُ, وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو, بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, صلات کا اور زکوٰۃ کا. یہ کتنی اہم بات ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. کانا کا مطلب کیا, دیا کرتے تھے, یعنی وہ کانسٹنٹلی کہتے رہتے تھے. کانا میں نے آپ کو بتایا نا, یعنی یہ کنٹینیویشن آ جاتی ہے کہ وہ ایک دن دو دن نہیں, کہتے رہتے تھے. یہ ان کی خاص بات ہے جو یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ وہ ایسے نہیں تھا کہ وہ اتنے بڑے نبی ہیں تو وہ باہر جا کے تو لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کو بھول ہی گئے. نہیں, گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید, اور بھی جب آ گیا بالصلات, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں تو نماز کی بات کر رہے ہیں, زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں, یہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دے رہے ہیں, تو بی کا مطلب کیا کہ یعنی اس کے ساتھ چپک گئے ہیں, چپک جاؤ اس کے ساتھ, یعنی بی ساتھ اس کو تھام لو زور سے, اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اور زکوٰۃ کا مطلب ایک تو وہ اندرونی, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا, صفائی کا ہو گیا, پاکیزگی کا ہو گیا, اور دوسرے یہ بھی کہ صدقہ و خیرات کرو, اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ یعنی اپنے گھر والوں کو ٹائم دینا، ان کے ساتھ ان کو خیر کی باتیں بتانا اور ان کی فکر کرنا ان کے دین کی، یہ اسماعیل علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی فکر کی، زکریہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی اتنی فکر کی، اپنی اس کی کیسی دعا مانگی اس کے لیے، موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کی فکر کر رہے ہیں، یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کی، فیملی کی فکر کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں تو یعنی سب کو اپنے خاندان کی فکر ہے، تو اصل گھر والوں کی خیر خواہی اور ان سے محبت ہے ہی یہ، یہ نہیں کہ وہ اچھے کپڑے پہن لیں، اچھے گھر کے اندر رہ لیں، اچھی تعلیم لے لیں تو بس ٹھیک ہے ہمارے لیے، نہیں، ان کی آخرت کی فکر، ان کے دین پہ چلنے کی فکر، اور اس میں ان کو سپورٹ کرنا، اور اس میں ان کو یعنی ان کو ساتھ دینا، اور ان کو اس چیز کی تاکید کرتے رہنا اور یاد دہانی کراتے رہنا۔ اور یہ صرف ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم چلتے پھرتے نماز پڑھ لو وہ نماز کا یاد کرا دیے، یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان کا ایک کنیکشن نہ ہو اپنی فیملی کے ساتھ، جب تک کہ انسان انوالو نہ ہو ان کے ساتھ، اس وقت تک نہیں یہ ہو سکتا۔ آپ دیکھیں اگر غور کریں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گھر والوں کو ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا یا ان کے ساتھ بات چیت کرنا، ان کے ساتھ ایک بانڈنگ کرنا، یہ تو سب دنیاوی چیزیں ہیں، اور دین جو ہے نا بس میں قرآن پڑھوں اور اپنا یہ کروں، ان دنیاوی چیزوں میں نہ پڑھوں، نہیں، یہ دنیاوی چیزیں نہیں ہیں، یہ بھی عین دین ہے۔ کیونکہ دیکھیں اپنے آپ فیملی کو ٹائم دیں گے تو پھر ہی ان کو کوئی چیز کی نصیحت بھی کریں گے نا، اور آگے ہم دیکھتے ہیں جیسے وکانا عند ربی مرضیہ، وہ اپنے رب کو راضی کرنے والے تھے، وہ اپنے رب کے پسندیدہ تھے، یعنی جو اللہ کو بہت زیادہ راضی کرنے والا ہو نا، مرضیہ، وہ راضی ہو تو رادیہ، اور رب جس سے راضی ہو جائے تو مر دیا، یعنی اس سے رب بہت زیادہ راضی ہوا۔ اور وہ کیا کام کرتے تھے، وہ اپنے گھر والوں کو اس چیز کی نصیحت کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے گھر والوں کے ساتھ یہ نصیحت کرنا، ان کے ساتھ ان کی بھلائی کی فکر کرنا، ان کے دین کی فکر کرنا، ان کے ساتھ ایک بانڈنگ رکھنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے کوئی رب ناراض ہوتا ہو، یہ بلکہ ایسی چیز ہے جو رب کو راضی کرنے والی۔ لیکن ہم بعض دفعہ بس اسی چیز میں سب سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی پوری گفتگو میں دیکھیں تو ہر وقت ہم بچوں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یا تو کہ یہ کر لو اور یا پھر یہ نہ کرو۔ کس وقت ہم بیٹھ کے ان کے ساتھ ایک ٹائم گزاریں جس میں ہم کچھ کرنے کی بات نہ کریں، نہ کچھ نہ کرنے کی بات کریں، بس ویسے ہی ان کے ساتھ ٹائم گزاریں۔ اور یہ اس لیے اتنا زیادہ ضروری ہے کہ اس کے بعد ہی جب ہم کوئی بات کریں گے تو ہماری بات سنیں گے بھی، اور اگر بانڈنگ ہی نہ ہوئی اور سرسری سارا دن بس کہتے رہے نماز پڑھو، یہ کرو یہ کرو، یہ نہ کرو یہ نہ کرو، تو وہ پھر اگنور کرتے رہیں گے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں گے یہاں پہ وہ خود ان کو نماز کا اور زکات کا حکم دے رہے ہیں، یہ نہیں کہ چلو کسی ٹیچر کے پاس بھیج دیں وہ خود ہی پڑھا دیں گے ان کو۔ بیسک چیزیں آپ خود اپنے بچوں کو سکھائیں، نماز اور زکوٰۃ یہ بیسک چیزیں ہیں، یا خود ماں کی یا باپ کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ خود کریں، نہ کہ آپ آ کے درس دے دیں، آپ آ کے ان کو سمجھا دیں، آپ آ کے ان کو بتا دیں، نہیں، آپ جب خود بتائیں گے تو آپ کی ایک بانڈنگ ہوگی بچوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو بیسکس خود کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ جو ایڈوانس اسٹڈی ہے اگر کرنی ہے تو پھر ہاں اس کے لیے کوئی ٹیچر بھی رکھیں، کوئی کچھ کریں، مگر بنیادی چیزیں تو خود سکھائیں۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ خود وہ اس کے پابند ہوں گے تو پھر ہی وہ آگے بچوں کو بھی کہہ رہے ہیں نا، خود اس کا نمونہ بنے ہوں گے نا۔ اور قرآن بھی ہمیں کہتا ہے یا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ اور یہی ہے کہ ان کو ایسی چیزوں کی تاکید کی جائے جو ان کی آخرت بنانے والی ہیں، اور ہم سب کے لیے یہ ایک نمونہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے چلیں اور ان کی فکر کریں کہ وہ جہنم کا لقمہ نہ بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان رات کو جاگے اور اپنی بیوی کو جگائے اور دونوں دو رکعت نماز ادا کریں تو اللہ کے ہاں وہ ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں لکھ لیے جاتے ہیں ان کے نام، یعنی میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی پوری فیملی کی ایک بات ہوگی نا، میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو اگر نماز کے لیے کہتے ہیں یاد دہانی کراتے ہیں، بچوں کو ایک دوسرے کو کرائیں، بچوں کو کہیں کہ مجھے کراؤ اگر میں نہیں اٹھ رہی ہوں، اور اس چیز کو ایک طریقہ بنائیں، تو یہ ایک فیملی کی چیز بن جائے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ، اور کتاب میں سے ادریس کا بھی ذکر کریں۔ ادریس علیہ السلام کون ہے؟ ان کے بارے میں کافی باتیں آتی ہیں کہ یہ وہ ہیں جو نوح علیہ السلام سے بھی ہزار سال پہلے آئے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے پردادا تھے وہ، اور آدم علیہ السلام کے بعد جو پہلے نبی آئے وہ یہ تھے، اور یہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سوئی اور اس کا استعمال کیا، درزی تھے اور سوئی استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ حساب کتاب میں، میتھمیٹکس کا اور یہ ستاروں کی گردش اور اس کا بھی علم انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے کیا تھا، اور پھر بہت سی چیزیں ان کے بارے میں آتی ہیں، مگر یہ اسرائیلی روایات زیادہ ہیں۔ مثلا ہے کہ یہ جو جانوروں کی کھالوں سے پہلے تو کپڑے پہنے جاتے تھے نا، لیکن سلے ہوئے کپڑے انہوں نے سب سے پہلے شروع کیے تھے، اور قلم کے ساتھ انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا، اور یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ تو لیکن زیادہ اسرائیلی روایات زیادہ ہیں، بہت زیادہ قرآن و حدیث میں ان کے بارے میں ڈیٹیل نہیں آتی۔ یہ پتہ ہمیں چلتا ہے کہ معراج پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو چوتھے آسمان پہ ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور باہر کیف ان کے یہاں پہ ذکر آیا ہے کہ ان کا بھی ذکر کریں، انہ کانا صدیق النبی، وہ بھی صدیق نبی تھے، اور یہی صفت آپ پہلے کس کی پڑھ چکے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو ہو سکتا ہے، واللہ عالم، مگر ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر بھی بہت ساری آزمائشیں آئی ہوں، اور ان میں انہوں نے سچا اپنے آپ کو ثابت کیا ہو، جو کہتے تھے پھر وہ کر کے بھی دکھایا ہو، اور اس وجہ سے ان کو بھی وہی، ان کی بھی وہی صفات بتائی گئیں جو ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور رفعناہ مکانا عالیا، اور ہم نے ان کو بلند کیا بلند جگہ پہ۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے، وہ بھی اسرائیلی روایت ہے، واللہ عالم، کہ انہوں نے پوچھا جو فرشتہ ان کے پاس آتا تھا کہ میری عمر کتنی باقی ہے، تو وہ فرشتہ ان کو اپنے پر پہ بٹھا کے تو اوپر آسمانوں پہ لے گیا، اور وہاں پہ اس فرشتے نے ملک الموت سے پوچھا کہ ان کی عمر کتنی رہ گئی ہے، تو اس نے کہا میں دیکھ کے بتاتا ہوں، دیکھ کے فرمایا صرف ایک آنکھ کی پلک کے برابر، یعنی آنکھ جھپکنے کے برابر۔ اور اب جو جس فرشتے کے پر پہ یہ بیٹھ کے آئے تھے، اس نے دیکھا تو ادریس علیہ السلام کی روح پرواز کر چکی تھی۔ ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ درزی تھے، سوئی کے ایک ایک ٹانکے پہ نا سبحان اللہ کہا کرتے تھے، اور شام کو ان سے زیادہ نیک اعمال آسمان پہ کسی اور کے نہیں چڑھے ہوتے تھے جتنے ان کے نیک اعمال تھے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ ہیں وہ لوگ جن پر نبیوں میں سے اللہ نے انعام کیا۔ سمجھ آئی؟ ہم انعام کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ کسی کو پیسے مل جانے، کسی کو عہدے مل جانے، کسی کو پروموشن مل جانے، کسی کو بڑے گھر مل جانے، انعام یہ ہے، یہ ہوتا ہے انعام۔ اللہ نے جتنے انبیاء کا ذکر فرمایا، ان سب کا ذکر یہ فرمایا کہ ان کو اللہ نے، یہ ہیں جن کو انعام دیا، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ان پہ، اور یہ کس میں سے ہیں؟ من ذریت آدم، آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں، اس لیے کہ ادریس اور نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہونے کا شرف رکھتے ہیں۔ ویسے تو سبھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، مگر اب آپ ایسے ہائرارکی ٹائپ دیکھیں گے کہ سیچوریشن ہوتی جائے گی، سب سے اوپر سے ٹاپ سے شروع کیا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ادریس اور نوح علیہ السلام، اور اس کے بعد وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ جن کو کشتی میں سوار کیا تھا، ان میں سے بھی ہیں، یعنی ان کی نسل میں سے، ان لوگوں کی نسل میں سے کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وَمِنْ ذُرِّيَّتِ إِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے بھی یہ نبی ہیں، اور کون سے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے؟ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور وہ اسرائیل، اور اسرائیل کی نسل میں سے بھی ہیں، اور اسرائیل کی نسل میں سے کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام کی، کہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب ان کو شرف ہے ان کے قریب ہونے کا۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور انہی میں سے ہم نے ہدایت دی اور ان کو چن لیا. اور یعنی ہدایت ہی وہ چیز تھی جس کے لیے تمام رسول بھیجے گئے, اور جو تابے دار ہوں گے رسولوں کے, جو انہی کے راستے پر چلیں گے, ان کے اوپر بھی انعام ہوگا اللہ کا. اللہ نے ان کے اوپر تو انعام کیا ہے, ان کو تو ہدایت دی اور ان کو چن لیا, مگر جو چاہتا ہے نا کہ وہ بھی چنا جائے, جو چاہتا ہے کہ اللہ کا انعام مجھ پہ بھی ہو, وہ سب اسی راستے پہ چلیں. یہ قافلہ نہیں ہے جیسے جا رہا آگے آگے, آدم علیہ السلام ہے, پھر ان کے پیچھے ان کے اولاد میں سے جو آئے, پھر نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے جو نبی آئے, پھر ان کے بعد آگے سے آگے, تو ایک جیسے لگ رہا ہے قافلہ چلا جا رہا ہے, اور ان اس قافلے کے پیچھے جو چل پڑا وہ بھی پھر ظاہر چنا جائے گا اور اس پہ بھی انعام ہوگا. اور یہ ان کا طریقہ کیا تھا, اذا تتلا علیہم آیات الرحمن, جب پڑھی جاتی ان پر رحمان کی آیات. کون سی؟ یعنی ان کے زمانوں میں جو بھی صحف تھے, جو بھی اللہ کی آیتیں اتنی تھیں, جب وہ ان کے اوپر پڑھی جاتی, اور ہمارے لیے کون سی ہیں؟ قرآن کی آیتیں. خروا سجدم و بکیا, تو وہ گر پڑتے سجدے کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے تھے, بے ساختہ گر جاتے سجدوں میں. یعنی وہ ان کا اپنے آپ پہ قابو نہیں رہتا تھا, وہ ایسے گر جاتے تھے, اس لیے کیونکہ جو وہ آیتیں سن رہے ہیں وہ دل پہ ان کے اثر کر رہی ہیں. اس کا اثر صرف یہ نہیں کہ زبانوں سے پڑھا جا رہا ہے, بلکہ دل پہ جا کے لگ رہی ہیں, اور اس وجہ سے وہ لوگ روتے تھے. یعنی یہ ان کا طریقہ تھا کہ وہ اللہ کی آیات سن کے رو دیا کرتے تھے, سجدے پہ پڑ جایا کرتے تھے. یہ اللہ کی عظمت کے احساس میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے, اللہ کا کلام سن کے ان کی یہ حالت ہو جاتی تھی کہ ان پہ رقت طاری ہو جاتی تھی. آج بھی لوگ روتے ہیں, لیکن کس لیے؟ اپنے غموں پہ, اپنے نقصان پہ, اپنے دل ٹوٹنے پہ, اپنے ہرٹ ہونے پہ روتے ہیں نا. مگر وہ لوگ اس پہ نہیں روتے تھے کہ ہائے میرے باپ نے مجھے ہرٹ کر دیا, ہائے میرے اوپر یہ مصیبت آ گئی, ہائے مجھے سب نے نکال دیا, مجھے تو گھر سے نکال دیا, مجھے تو اس سے نکال دیا. وہ اس پہ روتے تھے کہ اللہ کی جب آیتیں سنتے تھے اور وہ آیتیں جیسے ان کے دل کو پکڑ لیتی تھی تو اوور ویلم ہو جاتے تھے. اور ان کے جذبات کیسے ظاہر ہوتے تھے کہ پھر جو آنکھیں آنسو بہاتی تھی. اور یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ دل پہ نہ لیں. یہ اللہ کی عظمت کا احساس جو ان کے اندر آتا تھا نا, اس کے جلال کا اعتراف, اور جو میں کیا چیز ہوں اس کے آگے, تو اس درجے پہ جب انسان پہنچ جاتا ہے نا, یہ سوچنے پہ آ جاتا ہے, تو اس کے آنسو بہ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو اور رو, اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش ہی کر لو. لیکن ہمیں نہ تو رونا آتا ہے, بلکہ رونے والوں کا مذاق کرتے ہیں ہم, یہ کیا رونے دھونے انہوں نے شروع کیے ہیں. اور یہاں پہ دیکھیں مبالغہ ہے, بکیا یعنی بہت زیادہ رونا, بہت زیادہ روتے تھے, اور اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ بار بار روتے تھے. کتنا اخلاص تھا, کیسا اللہ سے تعلق تھا. اور یہاں پہ صرف مطلب ظاہری سجدے کرنا نہیں ہے, بلکہ دل سجدوں میں پڑ جاتے تھے, دل جھک جاتے تھے, ان کے دل جھکے ہوئے تھے. اور ہم بھی اللہ سے مانگے تو یہ مانگے, اللہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان میں ہمیں شامل کر دینا, اور جو تیری آیات سن کے سجدوں میں گر کے روتے ہیں اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دینا. کیونکہ یہ ایک انبیاء کا, صالحین کا طریقہ رہا ہے, اور یہ ہمارے اندر سے ختم ہو چکے ہیں. قرآن صرف ایک بس یہی بات رہ گئی, اچھا درس تھا, اچھا یہ تھا, نہ خود کو جھکاتے ہیں. سجدے کی بات کے اندر ایک عاجزی کا بھی عنصر پتا چلتا ہے کہ عاجزی ہے ان کے اندر, ان کے دل جھکے ہیں, نہ دل جھکتے ہیں, نہ کوئی جذبات ایسے ہوتے ہیں. فلمیں دیکھ کے تو ہم رو پڑتے ہیں, قرآن سن کے نہیں رونا آتا. حضرت عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ سورہ مریم کی یہ آیات پہ پہنچے تو فرماتے تھے کہ سجدہ تو کر لیا ہے, لیکن وہ رونا کہاں سے لے کر آئیں جو ان کا رونا تھا. آپ دیکھیں, آپ اسی لیے ایک جگہ پہ آتا ہے کہ حضرت عثمان فرماتے ہیں, روایت کرتے ہیں, سعد بن ابی وقاص ہمارے پاس آئے اور ان کی آنکھیں جاتی رہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے کہا تو کون ہے؟ میں نے بیان کیا تو فرمایا مرحبا میرے بھتیجے، میں نے سنا ہے کہ تو قرآن خوش الحانی سے پڑھتا ہے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے کہ یہ قرآن غم کے ساتھ اترا ہے، یعنی اس کی تلاوت کرو تو مومن کو غم ہوتا ہے، آخرت کا غم، قیامت کے کھڑے دن کھڑے ہونے کا غم، یہ چیز غم ہوتا ہے، تو تم قرآن کو پڑھو تو رو، اور نہ رو سکو تو رونے جیسے صورت ہی بنا لو۔ قرآن پڑھتے وقت اس کو غنا سے پڑھو، یعنی خوبصورت آواز کے ساتھ، جو قرآن میں غنا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی یہ آداب میں سے ہے، اللہ کی آیات سننے کے آداب میں سے ہے کہ ایسا اثر ہونا چاہیے، اتنے شعور کے ساتھ پڑھو۔ اب ہمارا دھیان آدھا قرآن کی طرف تو آدھا کچن کی طرف ہوتا ہے، آدھا بچوں کی طرف ہوتا ہے، تو پھر کیا ہم سجدے میں گریں گے یا کیا ہم روئیں گے؟ تبھی آئے گا جب آپ پورے دل کے ساتھ سن رہے ہیں، جب آپ پورے دھیان کے ساتھ اس میں ڈوبے میں ہوں، تب رونا آتا ہے۔ ایسے تھوڑی رونا آتا ہے بس ویسے ہی پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا کہا جا رہا ہے، اور دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، سوچ کہیں ہے، پھر کیا اثر کرے گا؟ تو یہ ذہن میں رکھیں، ایک تو فزیکلی بھی جھک جانا ہے، اور ویسے بھی مانوی طور پہ بھی دل کا جھک جانا، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے کہ کسی کا دل قرآن سن کے نرم ہو جائے اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ اللہ اکبر۔ نجاشی جیسا بادشاہ تھا، وہ بھی قرآن سن کے، پھر دیکھو ساتویں پارے پہ آیا نا تھا کہ شروع ہوتا ہے جو ساتواں پارا کے سن کے رونے لگا تھا، ہمیشہ سے صالحین کا طریقہ۔ لیکن اب اس کے بعد کیا ہوا دیکھ، اتنا پیارا یہ سلسلہ چل رہا ہے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یہ قافلہ چل رہا ہے، لیکن یاد رکھو یہ چیز وراثت میں نہیں منتقل ہوتی کہ ہاں ان کا آگے سے آگے ابراہیم علیہ السلام کے بچے ایسے ہوئے ہوئے تو یہ وراثت میں منتقل ہو جائے گی، ایسے نہیں ہوتی۔ یہ کوئی گدی نشینی تو ہے نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا گدی نشین یہ بنے گا، یہ نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں کہ باپ نیک ہو اور اس کے آگے بیٹے بھی نیک ہی نکلے، یہ کوئی بادشاہت نہیں ہے، جب تک کہ اولاد خود کوشش نہ کرے۔ اور یہاں پہ بتا دیا گیا فخلف من بعدہم خلف، پیچھے ان کے آئے ایسے نا ہنجار، ایسے بد جانشین، ایسے لوگ آ گئے، یعنی بجائے اس کے کہ ہمیشہ صالحین ہے تو ان کے آگے سے آگے صالحین ہی آتے، یہ تو اللہ کے آگے رونے والے تھے، مگر ان کی نسلوں میں فیوچر میں ایسے نا ہنجار آئے۔ والدین تو نیک ہیں، وہ کچھ اور ہی آ کے کچھ اور ہی طرح کے بگڑے ہوئے لوگ بن گئے۔ خلف ان کا میں نے آپ کو بتایا نا، جو برا جانشین ہو، برے لوگ آ گئے، کیا کرتے تھے وہ، ایسی کیا برائی کرتے تھے؟ اداء الصلاح، جنہوں نے ضائع کر دی نماز، نماز کو سب سے پہلا جو غلط کام انہوں نے کیا وہ یہ کہ اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں نماز ضائع کرنا کیا ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے نماز کو چھوڑ دینا، نماز کو چھوڑ دینا تو یاد رکھیں کفر ہے، حدیث میں آتا ہے بندے اور شرک کے درمیان نماز کا چھوڑنا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ہم میں اور ان میں فرق نماز کا، جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، تو وہ تو کفر ہے۔ اب ضائع کرنے کا پھر مطلب کیا ہے؟ یعنی نماز میں سستی کرنا، نماز کی حفاظت نہ کرنا، نماز کے وقت میں سستی کرنا، وقت کی پابندی نہ کرنا، اور یہ چھوڑ دینا وہ تو کفر ہی ہے، مگر اس سے غفلت کر دینا ان کو ضائع کر دینا، یعنی آپ نماز کا وقت کچھ ہے اس کو ڈیلے کر کے پڑھ لی ہے لیکن ڈیلے کر کے پڑھنا، اس کو ضائع کرنا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا اس سے مراد سرے سے نماز چھوڑ دینا نہیں ہے بلکہ نماز کے وقت کو ضائع کر دینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، مفسر ہیں قرآن کے، کہ یہ اس امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو چوپائیں اور گدوں کی طرح رستوں میں اچھل کود کرتے رہتے ہیں، اور اللہ سے جو آسمان میں بالکل نہیں ڈرتے، اور نہ لوگوں سے شرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نا خلف لوگ ساٹھ سال کے بعد ہوں گے جو نمازوں کو ضائع کر دیں گے اور شہوت رانیوں میں لگ جائیں گے اور قیامت کے دن خمیازہ بھگتیں گے. پھر ان کے بعد ایسے نالائق لوگ آئیں گے, پھر ان کے بعد اور بھی نالائق آئیں گے نا, پھر آگے سے ان کے آگے سے, جو قرآن کی تلاوت تو کریں گے لیکن ان کے حلق سے قرآن نیچے نہیں اترے گا. استغفر اللہ ربی, یعنی پڑھ رہے ہیں قرآن, درس ہو رہے ہیں, تعلیم ہو رہی ہے, سیکھ رہے ہیں, حفظ ہو رہے ہیں, یہ ہو رہے ہیں, لیکن قرآن عمل میں کہیں نہیں, حلق سے نیچے ہی نہیں اترتا. جیسے اوپر اوپر چیز رہ جائے تو کیا فائدہ دے گی. تو یعنی یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ سٹارٹ کہاں سے ہوئی بات. سٹارٹ ہوئی ہے نماز کو ضائع کرنے سے, نماز کے میں خرابی کرنے سے, اور اس کے اندر آپ یہ بھی اس کے حقوق جو ہیں ان کو نہ ادا کرنا, یہ بھی اس میں آتا ہے. آپ ایک روایت سنیں کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے, آپ کے بعد ایک اور آدمی مسجد میں داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی, پھر اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا, آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا واپس جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ واپس گیا, پھر پہلے کی طرح نماز پڑھی, پھر سلام پھیرا, پھر آیا, فرمایا آپ نے کہ جاؤ جا کے تم نماز پڑھو, پھر وہ گیا, پھر تین دفعہ اس طرح ہوا. پھر جب وہ آیا تو اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, میں اس سے زیادہ اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا, آپ مجھے بتائیں میں کس طرح پڑھوں. آپ نے فرمایا جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کرو, کہو, پھر جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکو پڑھو, پھر رکوع کرو حتیٰ کہ اطمینان سے رکوع کرو. اچھا اس کو نا میں نے آزما کے دیکھا کہ جب آپ رکوع میں مثلا جائیں تو ایک پوزیشن آ جاتی ہے اسٹل ہونے کی پوزیشن, جس میں آپ کی ساری ہڈیاں جوائنٹ سب چیزیں ایک جگہ بیٹھ جائیں, مثلا آپ اس میں اسٹیشنری رہیں کچھ دیر کے لیے, پھر رکوع سے اٹھ کھڑے ہو حتیٰ کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ, پھر آپ اسٹیشنری ہوں تھوڑی دیر کے لیے, یعنی آپ کے سارے جوڑ جوڑ اپنی جگہ پہ ہوں, یعنی کہ ابھی آئے ہیں تو آپ پیچھے نیچے گر گئے, نیچے گرے ہی ہیں تو اوپر اٹھ گئے, نیچے اوپر اٹھے ہی ہیں پھر نیچے گر گئے, ایسے نہیں سیدھے کھڑے ہو جاتے. آپ کے ہر آپ کا باڈی پارٹ اپنی جگہ پہ ایسے اسٹل ہو جائے کچھ دیر, پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ اطمینان سے سجدہ کرو, پھر سجدے سے سر اٹھاؤ حتیٰ کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ اور اپنی تمام نماز اس طرح پڑھو. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو آپ تو نماز کی چوری تو نہیں کرتے, پتہ ہے ہم کتنا چوری کو برا سمجھتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ تم چور ہو, تم چوری کرتی ہو, تو انسانوں کی چوری کرنا تو ہم بہت برا سمجھتے ہیں, لیکن جب اللہ کے ہاں چوری کرتے ہیں, نماز میں چوری کرتے ہیں, تو اس کو برا نہیں سمجھتے. اور وہ چوری کرنا جانتے کیا ہے, یعنی نماز کے ارکان پورے نہیں کرنے, ایسے کھڑے ہوئے تو ساتھ ہی رکوع, رکوع ساتھ ہی سجدہ, ساتھ ہی وہ ساتھ ہی اٹھ رہے ہیں, ساتھ ہی بیٹھ رہے ہیں, وہ اتنی تیز جیسے کہ کسی نے یعنی سر پہ گولی رکھی ہوئی یا کیا ہے, جو اتنی تیز ہم پڑھ رہے ہیں, یا ہم نے کہیں بھاگنا ہے یا کوئی ریس لگی ہوئی ہے یا کیا ہو رہا ہے, یہ چوری ہے نماز کی اور یہ نماز نہیں ہوئی. زید بن وہب بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ نے ایک شخص کو دیکھا, وہ ارکان نماز میں کمی کر رہا تھا, یعنی نماز پڑھ رہا تھا اور جلدی 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 جلدی. حضرت حذیفہ نے اس سے پوچھا تم کتنے عرصے سے اس طرح نماز پڑھے, اس نے کہا 40 سال تھے. فرمایا تم نے 40 سال سے نماز ہی نہیں پڑھی ہے, اور اگر تم اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تم عمل کرتے ہوئے مرو گے. پھر فرمایا ایک آدمی نماز میں کمی کرتا ہے لیکن رکوع اور سجود مکمل کرتا ہے اور اچھی طرح نماز پڑھتا ہے, یعنی مطلب یہ ہے کہ لمبی نمازیں پڑھنا مقصد نہیں ہے کہ میں لمبی لمبی تلاوتیں کروں لیکن اس کے بعد جو رکوع سجدے ہیں وہ ایسے تیزی تیزی سے کر رہی ہوں کہ کوئی پتہ ہی نہ چلے. اسی طرح ڈیلے کر کے نماز پڑھنے میں یہ بھی نماز کو ضائع کر دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم پہ ایسے حاکم ہوں گے جو نماز کو اس وقت سے ڈیلے کر کے پڑھیں گے یا نماز کو اس کا وقت ضائع کر کے پڑھیں گے. تو میں نے عرض کیا پھر آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں, ابو ذر نے فرمایا, تو آپ نے فرمایا تم نماز کو اس کے وقت پر پڑھ لیا کرنا, پھر اگر تم ان کے ساتھ نماز کو پاؤ تو پڑھ لو, وہ تمہاری نفلی نماز ہو جائے گی. یہ بخاری اور مسلم میں روایت ہے. یعنی اگر ایسے حکمران آ گئے کہ بھائی وقت نماز کا 1 بجے اور وہ 2 بجے جا کے نماز پڑھ رہے ہیں, تو پھر تم 1 بجے اپنی پڑھ لینا اور پھر اس کے بعد 2 بجے جب وہ پڑھیں گے تو پھر اس وقت تم ان کے ساتھ نفلی نماز تمہاری ہو جائے گی, مگر ڈیلے نہ کرو. کہ آپ نے فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ بیٹھ کے سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے, حتیٰ کہ جب سورج 2 سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو وہ کھڑا ہو کے 4 ٹھونگے مار لیتا ہے, اور اس میں اللہ کا بہت کم ذکر کرتا ہے, یعنی بالکل انتظار کرتا رہتا ہے کب ٹائم کب ختم ہونے والا ہو. اچھا 4 بجے ختم ہونا ہے تو 4:45 میں نے پڑھ تو لی ہے نا لیکن ضائع کر دی, پڑھ تو لی ہے لیکن ضائع کر دی. تو یاد رکھیں کہ اس کے بعد بتایا کہ نہ ہنجار نہ خلف لوگ آئے، ایسے برے جانشین ان کے آئے کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ نماز کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ نہیں فرمایا انہوں نے نمازیں چھوڑ دی، نماز کو اس کی شرائط کی پرواہ نہ کرنا، اس کے اوقات کی پرواہ نہ کرنا، یہ سب اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اس میں سنت کے مطابق نہ پڑھنا، صحیح طریقے سے نہ پڑھنا، اس میں خشوع نہ ہونا، یہ سب اس کو ضائع کرنا ہے۔ اب نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں پڑھ تو رہے ہیں، مگر سر سے اتارنے والی نماز پڑھ دینا اس کو ضائع کرنا ہے، تو کوئی خشوع بھی نہیں ہے اگر اس میں، نہ ایکشنز کے اندر ہے نہ دل میں ہے، تو وہ ضائع ہی کرنا ہے۔ کہ یعنی انسان دنیاوی خیالات میں لگا رہے۔ اب حسن بصری کہتے ہیں کہ مسجد نہیں جاتے جو لوگ اور دنیاوی اس کے اندر مشغلوں کے اندر اتنے گم ہوں کہ ان کو، یعنی آپ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب دنیاوی مشغلوں میں اتنے گم ہو گئے کہ بس یہ جیسے مثلاً بزنس ہے یا جاب ہے یا کچھ ہے، اور جلدی سے ادھر نماز پڑھی بھاگے ادھر کو، او میچ لگا ہوا ہے، گیم لگی ہوئی ہے، جلدی سے نماز پڑھی ادھر بھاگے، ڈرامہ لگا ہوا ہے، او میری ڈرامے کی یہ سین نہ رہ جائے ایک، جلدی جلدی نماز پڑھی، پڑھ تو لیا نا میں نے اور اس کے بعد بھاگنا۔ یعنی مشغلوں میں اتنے گم ہیں دنیاوی مشغلوں میں کہ بس ادھر آئے نماز پڑھی اور بھاگ رہے ہیں ادھر کو، اور دماغ مشغلے کے اندر ہی ہے، اور آگے ڈرامے میں کیا ہوا ہوگا اسی کے اندر دماغ لگا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں جیسے کہ وہ یہ ناخلف جانشین پڑھا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ پہلی چیز ہے جو انسان کے گرنے کی ہوتی ہے، جب نیک لوگوں کے بعد برے لوگ آتے ہیں نا، تو سب سے پہلی برائی ان کے اندر شروع ہی سٹارٹ اسی سے ہوتا ہے کہ نماز کی پرواہ نہیں ہے، نماز کو لائٹلی لیتے ہیں، نماز کو کچھ نہیں، اتنا خاص نہیں سمجھتے۔ تو یہ ایک سمجھ لیں ڈھلوان ہے، اس کے بعد نیچے ہی نیچے ہیں، پھر اس کے بعد اوپر نہیں ہے، اس کے اندر پہلا سٹیپ جو پہلا گرنا ہوتا ہے نا وہ نماز کو ضائع کرنا، اور اس کے بعد دوسری چیز وتباؤ شہوات، اور شہوتوں کے اندر پڑ گئے، لسٹ میں پڑ گئے، یعنی کوئی اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں ہے، کوئی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، اپنی ہی بس منمانیاں کرنی ہیں، جس کے اندر اپنا مزہ ہے، جس کے اندر اپنا فن ہے، جس کے اندر اپنی وہ، اس کے اندر لگے، یعنی جو میرا دل چاہتا ہے نا میں وہ کروں، چاہے اس کے اندر اللہ نے کچھ بھی حکم دیا ہو، یہ ہے شہوات۔ میرا دل، میرا موڈ، میری مرضی، اور یہ نہیں دیکھنا کہ اللہ کی مرضی کیا، یہ شہوتیں ہیں۔ وہ شہوتوں کی اتباع کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے اپنا خدا، اپنی خواہش نفس کو بنا لیا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے برا جو معبود جس کی پوجا کی جاتی ہے وہ خواہش نفس ہے، جیسے انسان کو یہ ہو کہ بس میں نے اپنی خواہش پوری کرنی ہے۔ تو فسوف یلقون غیا، تو ان عن قریب وہ جا ملیں گے غیا۔ غیا گمراہی کو بھی کہتے ہیں، کہ ایسے لوگ گمراہ ہونے کے میں کوئی کسر باقی نہیں رہے گی، وہ گمراہ ہو چکے، وہ چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں، چاہے مسلمانوں کی اولادوں میں سے ہوں، تو یہ غی ہے۔ استغفر اللہ ربی۔ اور دوسرا غی کا مطلب کیا ہے، کہ جہنم میں ایک وادی کا نام ہے جو بہت گہری ہے، اور اس میں بہت سخت عذاب ہے، اور اس میں خون اور پیپ بھرا ہوا ہے، اس کو بھی غی کہتے ہیں، کہ ان کے لیے وہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر 10 اوقیہ کے وزن کا کوئی پتھر جہنم کے کنارے سے جہنم میں پھینکا جائے نا، تو 50 سال تک وہ جہنم کی تہ میں نہیں پہنچ سکتا، اور پھر وہ غی اور اسام میں پہنچے گا۔ غی اور اسام جہنم کے نیچے دو کنویں ہیں، دو ویلز ہیں، جہاں پہ جہنمیوں کا لہو اور پیپ جمع ہوگا۔ یہ کس لیے؟ نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اور خواہش نفسانی کے پیچھے دل، ان کی جو باڈی تھی نا ان کی خواہشات کنٹرول کرتی ہیں، عقل پہ ویسے پردے پڑ گئے ہیں، اب جو خواہش کہے گی، خواہش کے پیچھے اتنے اندھے ہیں کہ بس اللہ کی اطاعت نہیں، اپنی خواہش کی اطاعت۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت میں دو چیزوں کا بہت ہی خوف ہے، ایک یہ کہ لوگ جھوٹ کے اور بناؤ کے اور شہوت کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر، بناوٹی لوگ اور شہوتوں کے پیچھے پڑ جائیں گے، نمازوں کو چھوڑ بیٹھیں گے، اور دوسرے یہ کہ منافق لوگ دنیا دکھاوے کے لیے قرآن کے عامل بن کے سچے مومنوں سے لڑیں گے. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھنا، یا اللہ ہمیں ان میں شامل نہ فرمانا جو ناخلف بعد میں آئے. اللہ من تابا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن دیکھو مایوس نہ ہونا، یہ نہیں ہے کہ واپسی کا راستہ نہیں ہے. جو تم میں سے توبہ کر لے گا نا، توبہ کر لو گے تو راستہ ابھی بھی ہے، واپسی ہو سکتی ہے، لیکن توبہ، پلٹ آؤ، پلٹ آؤ اور کیا کرو، آمن آؤ و عامل صالحا، ایمان لے آئے اور صالح عمل کر لیں، تو پھر کیا ہے، فاولائک یدخلون الجنہ، تو وہ داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون شیئا، اور کوئی ذرا سا بھی ظلم نہیں ان کے اوپر کیا جائے گا کہ کوئی نیکی کی ہو اور اس کا اجر نہ ان کو ملا. نہیں، پھر تو تمہاری چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی بھی اللہ تعالیٰ قدردانی کرتا ہے. تو دیکھیں آپ، حضرت عمر بن خطاب نے اپنے گورنروں کو خط لکھا تھا جس میں لکھا تھا کہ تمام تمہارے معاملات میں نا سب سے امپورٹنٹ چیز نماز ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا، اگر تم نے اس کو ضائع کر دی تو تمہاری ساری چیزوں ضائع ہو جائیں گی، کوئی چیز بھی تمہاری صحیح نہیں رہے گی. تو آپ کہا کہ آپ ایسا کرو، تم بجائے کہ تم اپنی ڈیزائرز کو اپنا معبود بنا لو، ڈیزائرز ہماری بھی تو دیکھیں نا، ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اتنی جب انسان کے اندر نا خواہشات ہو جاتی ہیں نا کہ بس کبھی برانڈیڈ کپڑوں کی، کبھی برانڈیڈ اس کی، کبھی فلاں چیز کی، کبھی لیٹسٹ فون چاہیے، اب یہ جیولری چاہیے، اب وہ لیپ ٹاپ چاہیے، اب گھر کی یہ ڈیکوریشن چاہیے، اب یہ چاہیے، اب یہ چاہیے، جب اتنی خواہشات ہوں اور انسان بس انہیں کے پیچھے دن رات پاگل ہوا ہو، کیا اللہ کی بات اور نصیحت، یا کیا دوسرے کے اوپر سپینڈ کرنا، یا کیا کسی کا درد رکھنا، یہ کیا رہے گا اس کے اندر. اور بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نماز نہ پڑھی تو کوئی سزا ملے گی، کیونکہ قرآن میں سزا ہے، اور اس سے زیادہ بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. وسوف یلقون غیا، اور سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جہنمیوں سے پوچھیں گے جنت والے کہ سقر میں تم کیوں ڈالے گئے، تو وہ کہیں گے ہم نماز جو تھے نا اس کے اندر ہم مطلب نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں. تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ انسان اس سے بچ سکے، ایسے نقصان سے بچ سکے، اس غی سے بچ سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے کہ جو توبہ کر لے، اور توبہ کیا ہے، پلٹ آنا. اور پلٹ آنے کا مطلب کیا ہے، یہ نہیں کہ توبہ استغفار، استغفر اللہ ہم نہیں، یہ نہیں، توبہ استغفار یہ ہے کہ آپ نے اب توبہ استغفار کر لی ہے نا، اب اذان کا وقت آئے تو آپ نماز کے لیے کھڑے جائیں، نماز کے وقت کو ضائع نہ کریں، اس میں سستی نہ کریں، اس کو لائٹلی نہ لیں، اس کو صحیح طرح ادا کریں، تو اور شہوات کے پیچھے نہ مرتے پھریں. تو یہ ہے پھر توبہ استغفر اللہ. اور جو ایمان لا کے صالح عمل کرے تو یہ جنت میں داخل ہوں گے، اور کبھی ان کے اوپر کوئی ظلم ایسا نہیں ہوگا، کوئی ایسی ان کو بھیجا کوئی سزا نہیں مل جائے گی. اور جنات عدن، جنت عدن ہے ان کے لیے، اللتی وعد الرحمن عبادہ، جو جس کا وعدہ کیا رحمان نے اپنے بندوں سے، بالغیب، غیب میں، یہ غائبانہ وعدہ ہے، یہ کسی نے دیکھی نہیں ہوئی جنت. دوسرا اس کا معنی کیا ہے کہ وعدہ رحمان، رحمان کا وعدہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ جو کہ غیب، جو ساتھ غیب کے، یعنی غیب میں اس کی عبادت کرتے ہیں، یعنی وہ اس کی عبادت جبکہ وہ نہیں جانتے، جبکہ انہوں نے نہیں دیکھا ہوا، اس وقت اس کی عبادت کرتے ہیں، غائبانہ عبادت کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں کرتے. یہ بھی معنی اس کا آ گیا. اور پھر اور جنت عدن میں نے آپ کو جیسے کیا بتایا کہ یہ بہت اونچی ایک جنت ہے جس کا یہاں پہ تذکرہ ہے، بہت اونچی، یا جیسے جنت الفردوس ایک بہت اونچی جنت ہے، اسی طرح جنت عدن ایک جنت ہے. اور یہ ایسی جنت ہے جو چونکہ غیب میں ہے، یہ وعدہ ہی غیب کا ہے، یہ چھپی ہوئی ہے، نگاہوں نے اس کو دیکھا نہیں ہے. اِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا، یہ وعدہ ہے اللہ کا جو آنے والا ہے، یہ وعدہ ہو کے رہے گا کہ ایسے لوگوں کو جنت عدن ملے گی. اور یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. آتی، میں نے عطا یاتی جو بتایا تھا، ایک جا بتایا تھا کہ مشکل سے آنا، ایک عطا یاتی بتایا کہ آسان ہی سے آنا. تو یعنی یہ آرام سے اللہ تعالیٰ کر دے گا، یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کام اس کے لیے. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، وہاں پہ کوئی ہرٹ فل باتیں نہیں ہوں گی، کوئی لغ باتیں، گھٹیا باتیں، بےہودہ باتیں جن سے کوئی رنج ہو، تکلیف پہنچے، کوئی پین فل بات، ایسی کوئی سنائی ہی نہیں دے گی. دنیا میں ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کو رنج والی بات نہ سنے. اگر آپ کو اپنی نہیں بھی کوئی غم یا تکلیف، تو ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی خبریں، ایسے ایسے واقعات آپ سن لیتے ہیں کہ سارا دن دل بے چین رہتا ہے. تو یہ دنیا کی ہیں لغویات، یہ دنیا کی ہیں باتیں. آخرت میں نہ کوئی گوسپس، نہ کوئی بے مقصد بے فائدہ فضول باتیں ہوں گی، بس سلام ہی سلام. ٹھیک ہے، دیکھیں لغ بات کتنی بری بات ہوتی ہے نا، اسی لیے جنت میں نہیں ہے. اور اگر ہم دنیا میں لغ باتوں کے شوقین ہیں تو سوچیں یہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے، جنت کو اس سے پاک رکھا ہے، اس کا مطلب یہ بری بات ہے نا. لیکن ہمیں کتنا شوق ہوتا ہے بے مقصد بے فائدہ فضول باتیں کیے جانا، گوسپس کیے جانا، یا بےہودہ باتیں کیے جانا جن کے کوئی نہ کوئی فائدہ نہ کوئی کچھ، جو جس دوسروں کو تکلیف دیں یا نہیں بھی تکلیف دیں تو ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں، بس ہر وقت باتوں میں لگے رہیں اور اسی کے شوقین رہیں. تو ہمارا ٹیسٹ پھر وہ ہونا چاہیے جو جنتیوں کا ٹیسٹ ہے، تبھی جنت میں جائیں گے نا. اور اگر ہم وہ حرکتیں کریں جو کہ جنت والوں کے زیب ہی نہیں دیتی، جو چیز وہاں پہ ہے ہی نہیں، تو کیسے جنت میں جائیں گے؟ تو اپنا ٹیسٹ وہ بنائیں. وہاں پہ تو سلامتی سلامتی ہے، سلامتی کی باتیں ہیں، فرشتے بھی آ کے سلام کر رہے ہوں گے، سلامتی سلامتی ان کے لیے ہوگی ہر طرف سے. اللہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیہ، اور ان کے لیے رزقوں کا صبح شام. اب یہ نہیں ہے کہ بس دو دفعہ رزق ملا کرے گا اس کے بعد ہی ملے گا، صبح شام کا مطلب ہے جب مرضی کھائیں، جب مرضی ہو. جیسے ہم کہتے ہیں ہمارا امتحان قریب ہے، دن رات پڑھو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صبح پڑھنا ہے اور صرف رات کو پڑھنا ہے، باقی ٹائم نہیں پڑھنا، بلکہ مطلب ہے سارا وقت، صبح شام جب چاہیں گے لیں گے. اور یہ بھی کہا گیا کہ اس میں جنت میں دعوت ہوگی صبح کو بھی اور شام کو بھی، خاص دعوتیں جس کو وہ انجوائے کریں گے. تلکل جنت اللتی نورث من عبادینا من کان تقیا، یہ ہے جنت جس کے ہم وارث بنائیں گے کس کو؟ اپنے بندوں میں سے. یعنی سارے بندے نہیں، ہمارے اللہ کے تو سارے ہی مخلوق ہیں، سارے ہی بندے، لیکن سب بندے نہیں جنت میں چلے جائیں گے. ان میں سے کون سے والے؟ جو متقی ہوں گے. اور وراثت کی یہاں پہ کیا بات آئی، وراثت کے طور پہ کیوں ملے گی؟ جیسے بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے، اسی طرح آگے اس کا ایک وارث بنتا ہے اس کا بیٹا، تو وہ اس کا حق ہوتا ہے نا، حق ہوتا ہے. اگر اس کو اس حق سے محروم کیا جائے تو ہم کہیں گے ظلم ہو گیا، بیٹے کو باپ کا وارث بننا چاہیے. اسی طرح ان کے اعمال اتنے پیارے ہیں کہ یہ جنت کے وارث ہیں، اگر جنت نہ ان کو دی جائے یہ تو ظلم ہوگا، یہ تو ان کا حق ہے کہ ان کو یہ دی جائے. یعنی اتنی پیاری طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وراثت کے طور پہ یہ بتایا. اور وہاں پہ بھی جگہ کہا جائے گا نا کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آج تمہیں جنت کا وارث بنایا جا رہا ہے، یہ ورثے میں ملی ہے تمہیں. اگر اس جنت تک پہنچنے کے لیے کیا ہے، اس کا بھیڑ چال ہے کہ سارے ہی پہنچ جائیں گے، دھکے دے کے ہم پہنچ جائیں گے. کہیں پہنچنا ہوتا تو پھر وہ گیٹ کھلتا تو سارے ہی دھکے مار کے چھپ چھپا کے ہم بھی پہنچ جائیں، کسی کو کیا پتا چلے گا. نہیں، وہاں پہ ایسے تو نہیں پہنچ سکتے، وہاں پہ تو دیکھا جائے گا کون متقی ہے، کون ہر وقت اس چیز کے اندر لگا ہوا ہے، کانشس رہتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر دوں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، ہائے کوئی ایسی چیز تو نہ ہو جائے جس سے آخرت کے اندر مجھے پکڑ ہو. ہر وقت واچ فل رہتا ہے، ہر وقت اس کے اندر ایک چیک رہتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، کہیں یہ نہ ہو جائے مجھ سے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کبھی غافل نہیں رہتا. وما نتنزل الا بامر ربك، اب یہ ایک الگ ٹاپک شروع ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں نا میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے مشکل حالات تھے، لوگوں کی مخالفت تھی، بڑی ایک سخت ٹائم چل رہا تھا. ایسے میں کیا چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی تھی؟ اللہ کی وحی تسلی دیتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کیا کرتے تھے وحی کا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام جب کافی دن کے بعد آئے تو فرمایا کہ آپ زیادہ کیوں نہیں آتے، اتنی دن بعد کیوں آتے ہیں؟ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ جلدی جلدی آ کریں. جیسے اب ہم اگر کبھی کسی وقت بہت سیڈ ہو یا کچھ ہے تو کوئی پیارا ہوتا ہے نا, وہ ہم سے کوئی باتیں کرے گا, تسلی کرے گا, تو ہمارا جیسے غم آدھا ختم ہو جاتا ہے, تسلی مل جاتی ہے, دل پہ جیسے مرہم آ جاتا رکھ دیا جاتا ہے, سکون مل جاتا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے جبرائیل علیہ السلام کا انتظار کرتے تھے کہ جلدی جلدی آیا کرو نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتے کا کال ہے, یہ جبرائیل علیہ السلام کا کال ہے, اور وہ جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کی طرف سے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تو اپنی مرضی سے تو نہیں اتر سکتے, نہیں ہم اترتے مگر تیرے رب کے حکم کے ساتھ. جب رب کا حکم ہوتا ہے تبھی ہم اتر سکتے ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جو مشرکین مکہ کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نعوذ باللہ ہماری سفارش کریں گے اور پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے ان کی سفارش سے, تو وہ تو اللہ کے حکم کے بغیر پار نہیں مار سکتے, وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک, اسی کے لیے جو ہمارے آگے ہے, جو ہمارے پیچھے ہے, جو اس کے درمیان ہے, حال مستقبل پریزنٹ پاسٹ فیوچر سب اسی کے لیے ہیں. ہم تو خود کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے, ہم تو خود اپنی مرضی کچھ بھی نہیں کر سکتے. وما کانا ربو کا نسیہ, اور نہیں ہے تیرا رب بھولنے والا. آپ یہ نہ سمجھے آپ کا رب آپ کو بھول گیا ہے, آپ کا رب آپ کو بھولا نہیں ہے. آپ مشکل وقت سے گزر رہے ہیں اور وہی آنے میں اگر تھوڑے دن بھی لگتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا رب بھول گیا آپ کو. اور سبحان اللہ, اس میں اتنی زیادہ تسلی ہے نا کہ وہ کیسے بھول سکتا ہے, وہ تو کچھ بھولتا ہی نہیں ہے, وہ بھولنے والا ہی نہیں ہے. اور ہر ایک انسان جو کسی غم سے گزر رہا ہے, جو کسی مشکل میں ہے, جو کسی پریشانی میں ہے, وہ یہ کلمہ اپنے آپ سے کہے, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا, میرا رب تو کبھی وَمَا كَانَ رَبِّي نَسِيًّا, میرا رب تو کبھی بھولتا ہی نہیں, وہ بھولنے والا ہے ہی نہیں. اپنے آپ کو کہے کہ اتنا سا نسیہ میں ہے کہ اتنی ذرا سی بھی بھول نہیں ہے اس کے اندر, تو وہ مجھے بھی بھولا نہیں ہے کہ میں اس پریشانی میں ہوں تو اس کو بھول ہی گیا ہو کہ میں پڑا ہوا ہوں اس پریشانی میں. نہیں, وہ جانتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں, اللہ نے آپ کو بھلایا نہیں ہے کہ آپ اس مشکل میں پڑے ہوئے ہیں تو اللہ کو نہیں پتا. نہیں, وہ جانتا ہے مگر وہ دیکھ رہا ہے, مگر یہ صبر کے دن ہے, آپ صبر سے چلتے ہیں. وہ رب تو وہ ہے, رب السماوات والارض وما بینہما, وہ رب ہے آسمانوں کا زمین کا جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا. اب آپ رب کی ڈیفینیشن کو ذرا لے کر آئیں ذہن میں, جو میں نے آپ کو بتائی ہے. وہ ان کو پیدا کر کے ان کو چلا رہا ہے, ان کی نگہداشت کر رہا ہے, ان کی حفاظت کر رہا ہے, ہر ایک کو کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, چلا رہا ہے, ان کو سسٹین کر رہا ہے. وہ جو آسمانوں کو بھی, زمین کو بھی, جو ان کے درمیان ہے اس کو بھی, وہ بھلا بھول سکتا ہے؟ ہاں, وہ بھلا بھول سکتا ہے؟ ایسا رب بھلا بھول سکتا ہے؟ جو ایک پتے کے گرنے کا بھی علم رکھتا ہے وہ آپ کو بھولے گا؟ وہ تو بھول سے پاک ہے. فعبد ہو, بس آپ عبادت میں لگے رہیں, اس کی عبادت کرتے رہیں. وستبر, اور جمے رہیں صبر کے ساتھ. لی عبادتی ہی, اس کی عبادت پر. وستبر, صبر کا مطلب ایک ہوتا ہے اور اس کے آگے لام جر بھی آ جائے, جیسے لی عبادتی ہی ہے, تو انتظار کرنے کا معنی بھی ہے کہ اے نبی فرمایا کہ آپ انتظار کریں, نہیں آپ یہ کریں کہ بس وہی کا انتظار کریں, بلکہ آپ کے پاس تو اللہ سے کلام کرنے کا اور طریقہ ہے. آپ اس نماز ادا کریں. نماز کو کیا کہا گیا؟ معراج ہے مومن کی. آپ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن کریں. آپ جمے رہیں اس کے اوپر, اس کی عبادت کے اوپر. یعنی آپ بس بیٹھ کے یہ نہیں کہ بس ہم انتظار کریں انتظار کر رہے ہیں, ہائے کب وہی آئے گی کب وہی آئے گی. صبر سے انتظار کرنا ہے نا یہاں پہ. تو آپ بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو نماز ہے اس کے ذریعے اللہ سے ہم کلامی کریں. حل تعلم لہ سمیہ, کیا تم جانتے ہو اس کے ساتھ اس کا کوئی ہم نام یا اس کے جیسا کوئی, اللہ جیسا کوئی ہے؟ اس کی عبادت آپ کریں اور اس کی عبادت پہ جم جائیں. صبر کا مطلب ہوتا ہے نا جم جانا بھی, اپنے آپ کو باندھ لینا, اپنے آپ کو روک لینا. تو کیا آپ اگر وحی کے اندر ڈیلے بھی آ رہا ہے تو آپ اس کی عبادت پہ اپنے آپ کو جما لیں. آپ انتظار میں نہ بیٹھ رہے ہیں, عبادت پہ اپنے آپ کو جما لیں, عبادت کرتے جائیں, اس کے ساتھ لو لگائیں نماز کے ذریعے. और ऐसा रब कहीं आपको मिल सकता है? ऐसा रब कोई और है? उस जैसा कोई और है? उस जैसा तो कोई भी नहीं। क्या आप जानते हो उस जैसा कोई और? किसी भी सूरत में, नाम की सूरत में ले लें, खसूसियात की सूरत में ले लें, सिफात की सूरत में, उस जैसा तो कोई है ही नहीं। वाकई अल्लाह जैसा कोई नहीं। और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे उसकी इबादत की, जैसे इबादत करने का हक है, और जम जाने की उसकी इबादत में। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمن واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا